الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى يا كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله مولانا العظيم. ایک مسلمان کے واسطے سب سے اہم اور سب سے قیمتی چیز اس کے عقیدے ہوتے ہیں. عقیدہ جس کو ہم گجراتی میں مانیتا کہتے ہیں, کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہے. ایسا سمجھ لو کہ عقیدہ یہ جڑ ہے اور اعمال جو ہے وہ اس کی پہنیاں ڈالیاں اور شاخیں ہیں. اگر یہ عقیدے کی جڑ اچھی ہوگی, تندرست ہوگی, تو پھر یہ ٹہنیاں ڈالیاں سلامت رہے گی. اور عقیدے والی جڑ اگر سڑ جاوے تو اوپر جو ڈالیاں ہیں, پتے ہیں, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اسلام ایک درخت کی طرح اس کی مثال ہے. قرآن میں بھی ہے, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. کہ ایک درخت ہے, كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً بہترین درخت ہے, کا اسلحہ ثابت اس کی جڑ زمین کے اندر مضبوط ہے, اور اس کی ڈالیاں آسمان میں پھیلی ہوئی ہے, اور جب اس کی جڑ مضبوط ہیں تو ڈالیاں بھی مضبوط ہیں, اور ہر موسم میں اس پر پھل آتے ہیں. اور اگر یہ جڑ سڑ گئی تو اوپر ڈالیاں بھی سوکھ جائے گی. یہ کلمہ طیبہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال بیان فرمائی. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک مسلمان کے عقیدے اگر صحیح ہوں گے تو اس عقیدے کے اوپر جو جڑ ہے اس پر جو ڈالیاں آئے گی اعمال کی, وہ اعمال بھی سلامت رہیں گے. اور اگر یہ عقیدے کی جڑ سڑ گئی تو اوپر اعمال کی ڈالیاں بھی سڑ کے نیچے گر جائے گی. اس لیے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے, ان پیغمبروں کی پہلی اور سب سے بڑی محنت انسانوں کے عقیدے کے اوپر تھی کہ انسانوں کے عقیدے صحیح ہو جائے, تاکہ کوئی عقیدہ تمہارے اندر غلط آنا نہیں چاہیے. سب سے بڑی محنت نبیوں کی انسانوں کے عقیدے کے اوپر ہوئی. اب عقیدہ جب اتنی اہم چیز ہے تو یہ محرم کی نسبت سے کچھ چیزیں ہمارے اندر غلط گھس گئی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں, دیندار سمجھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی عقیدے کی لائن کی کچھ غلط چیزیں ہمارے اندر گھس چکی ہیں. کا محرم کا مہینہ آئے گا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ یاد کرتے ہیں, ان کی شہادت کو یاد کرتے ہیں, یہ جو ایک چیز ہے کہ محرم کا آنا حضرت حسین کو یاد کرنا، یہ سنت پر چلنے والوں کی سوچ نہیں ہے، یہ شیعوں لوگوں کی سوچ ہے، یہ سنت پر چلنے والوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کی طرف سے ہمارے اندر آیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ محرم کے اندر حضرت حسین کی شہادت کا قصہ تو بہت چھوٹا ہے، اگرچہ بہت بڑا غم کا واقعہ، اللہ کے نبی کے نواسے کی شہادت بہت بڑا غم کا قصہ، لیکن اس سے بھی بڑے بڑے قصے محرم میں دنیا میں ہوئے ہیں، عاشورا میں۔ آپ کو میں صرف لسٹ گنوا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورا کے دن قبول فرمائی، محرم کی دسویں تاریخ کو، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے محرم کی دسویں تاریخ کو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا محرم کی دسویں تاریخ کو، ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی محرم کی دسویں تاریخ کو، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری محرم کی دسویں تاریخ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریے سے پار ہو گئے محرم کی دسویں تاریخ کو، فرعون ڈوب گیا محرم کی دسویں تاریخ کو، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سے باہر آئے محرم کی دسویں تاریخ کو، ایوب علیہ السلام کی بیماریاں ختم ہو گئی محرم کی دسویں تاریخ کو، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے محرم کی دسویں تاریخ کو، اور قیامت آئے گی محرم کی دسویں تاریخ کو۔ اب اتنے بڑے بڑے واقعات موجود ہیں، ان تمام قصوں کو بھلا کر کے ایک حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرنا، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ اور افسوس تو ہمیں اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ہمارے سنی تبلیغی دیوبندی کہلانے والوں کی مسجدوں میں پوسٹر لگے ہوئے امام حسین کی یاد کے اندر۔ اب سنو، عقیدہ میں آپ کو بتلاؤں، یہ امام لفظ حضرت حسین کے ساتھ لگانا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اور شیعوں کے یہاں بارہ امام کا تصور ہے کہ وہ بارہ امام مانتے ہیں، اس لیے ان کو شیعہ اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، اثنا عشر عربی میں بارہ کو کہتے ہیں، اور یہ جو بارہ امام مانتے ہیں شیعہ لوگ، تو ان اماموں کا درجہ پیغمبر سے بھی اونچا مانتے ہیں، کہ نبی سے بھی آگے امام کا درجہ ہے۔ حالانکہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ اللہ کے نبیوں کا ہے، پہلا مقام اللہ کا، پھر پیغمبروں کا، اور اس کے بعد صحابہ کا۔ یہ امام کا عقیدہ شیعوں کے یہاں چلتا ہے، اور شیعوں کے ایسے غلط غلط عقیدے کہ امام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، صرف نبی معصوم، اس کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اب یہ شیعوں کے یہاں سے عقیدہ ہمارے یہاں گھس گیا کہ امام حسین، یہ امام حسین کوئی چیز نہیں، کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام شیعوں کے یہاں سے آیا، اور یہ دو خرابی لے کر آیا کہ امام معصوم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی امام معصوم نہیں ہوتا، معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، اور دوسری خرابی یہ کہ امام کا درجہ نبی سے بھی اونچا، ہم کہتے نہیں ہو سکتا، امام کا درجہ بہت نیچے ہوتا ہے نبی کے مقابلے میں۔ اب یہ کتنی غلط چیز ہمارے اندر آ گئی، یہ سوچو، یہ عقیدہ ہے جو ہمارے جڑ کو کھوکھلا بنا رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوگا کہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کے بعد سب سے اونچا درجہ صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام میں سب سے اونچا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوئی، حضرت عمر کی شہادت بھی محرم میں ہوئی، لیکن کوئی مسلمان نہیں جانتا ہے نہ ان کو یاد کرتا ہے. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے. اتنا اونچا مقام حضرت عمر کا، اور ان کی شہادت بھی محرم میں ہوئی لیکن کوئی ان کو یاد نہیں کرتا ہے، اور یاد کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ شیعوں میں سے یہ چیزیں گھسی ہے ہمارے اندر، اور پھر اس میں آگے چلیں گے اور اتنا آگے چلیں گے. اب یہ جو روزے ہیں، روزے کے لیے یہ فضیلت کی حدیثیں لکھی ہوئی ہے، یہ فضیلت حضرت حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ مکہ کے اندر قریشی لوگ محرم کے دن روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے قریشیوں سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو قریشیوں نے جواب کے اندر کہا کہ آج وہ دن ہے کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اور آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت نکل آئے. اس شکرانے کے اندر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. اب یہ روزے کی فضیلت کا حضرت حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں. کہاں حضرت ابراہیم کا زمانہ، کہاں حضرت حسین کا زمانہ. حضور ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں سب یہودی لوگوں نے روزہ رکھا تھا. اب حضور نے پوچھوایا کہ تم یہودیوں نے آج روزہ کیوں رکھا؟ تو یہودیوں نے کیا جواب دیا کہ آج وہ دن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں پار ہو گئے تھے اور فرعون ڈوب کے ختم ہو گیا تھا، تو اللہ کے شکرانے کے اندر ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اب کہاں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی مدد ہزاروں برس پہلے، اور کہاں کربلا کا واقعہ. اس روزے کا کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں، تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور پھر جب زندگی کا آخری سال تھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں، اور ہم کو یہودیوں سے ہر کام میں دشمنی رکھنی، ہر کام میں ان کا ویروھ کرنا ہے. وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم دو روزے رکھیں گے. لیکن حضور کا اسی سال انتقال ہو گیا، اس سال کی محرم میں حضور کو روزہ رکھنے کا وقت نہیں مل سکا. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ عاشورا کے روزے کی برکت سے پچھلے سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ ہے حدیث کے اندر، لیکن اس کا کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ کیسی گندی اور غلط سوچ شیعوں میں سے آ کر ہمارے اندر بیٹھ گئی. چونکہ یہ شیعے لوگ نعوذ باللہ حضرت عمر کو کافر کہتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے. آج کون مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے بولو؟ تو انہوں نے جان بوجھ کر کے حضرت حسین کی شہادت کو اچھالا اور حضرت عمر کی شہادت کو چھپا دیا ہے، اپنے عقیدے کے واسطے، اپنے گندے عقیدے کو دنیا میں چلانے کے واسطے. اب کوئی مسلمان حضرت عمر کو یاد نہیں کرتا، سب حضرت حسین کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بہت برسوں کے بعد، اتنے بڑے بڑے واقعات ہونے کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ محرم کی دسویں تاریخ کو حضرت حسین کی بھی شہادت ہو گئی. دیکھو، حضرت حسین سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ان کو مانتے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے، ہم مانتے ہیں. حضرت حسین ہمارے بڑے ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے پیشوا ہے، لیکن عقیدہ عقیدہ ہے کہ ساری چیزیں حضرت حسین کی یاد میں، باقی سب کو بھلا دو، یہ غلط بات ہے. اس کی طرف دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے کہ محرم کے نام پر بہت ساری چیزیں ہمارے اندر غلط داخل کر دی گئی ہیں. تو محرم کی جتنی فضیلت ہے اس فضیلت کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے ہرگز نہیں ہے. بہت سارے قصے پہلے ہو چکے، قیامت بھی اسی 10 محرم کو دنیا کے اندر آئے گی. اور یاد رکھو میرے دینی بھائیوں، جہاں ایمان اور توحید کمزور ہوتی ہے وہاں پر شرک گھستا ہے. جہاں توحید کمزور ہو گئی شرک گھسنے لگتا ہے. چنانچہ مسلمان آگے بڑھے آگے بڑھے، یہاں تک کہ اتنے آگے بڑھے کہ تعزیے بنانے شروع کر دی. حالانکہ یہ تعزیے بنانا کوئی سنی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، کوئی سنت سے تعلق رکھنے والا مسلمان یہ کام نہیں کرے گا، یہ شیعوں کا کام ہے. ایک بہت بڑا شیعہ راجا تھا ہندوستان میں، تیمور لنگ نام کا، وہ لنگڑا تھا. اب وہ تھا شیعہ، اور جب وہ عراق میں تھا تو ہر سال محرم کے دنوں میں وہ کربلا جاتا تھا. اب وہ ہندوستان میں آیا محرم کے دنوں کے اندر، تو یہاں سے کیسے کربلا جاوے؟ تو اس نے وہاں روزے مبارک کی تصویر بنوائی اور اس نے تعزیے کی شروعات کروا دی، اور پھر یہ شرک چل پڑا. اب اس میں براق کی تصویریں بنتی ہے، جبرائیل کا فوٹو بنتا ہے، پتہ نہیں کتنے شرک آتے ہیں. جہاں ایمان کمزور ہوا وہاں شرک گھسنا شروع ہو جاتا ہے. اور دیکھو بہت ساری روایتوں سے یہ مضمون نکل سکتا ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے کچھ روزی میں وسعت کرنی چاہیے، یعنی ان کو اچھا کھلانا پلانا چاہیے، ان کو اچھی طریقے سے رکھنا چاہیے، محرم کے دن جو ہے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، یہ ثابت ہے. لیکن عاشورہ کا دن ہے اس لیے کہا شربت پلاؤ، بچوں کو شیرنی تقسیم کرو، یہ سنت کا کام نہیں ہے، یہ سنت کا عمل نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، شربتوں کی سبیلے لگاتے ہیں، شیرنیاں تقسیم کرتے ہیں، اور ایک طرف کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں ہے کہ حضرت 3 دن دشمنوں نے پیاسا رکھا تھا، پیاسے رہے، معصوم معصوم بچوں کے لیے بھی پانی بند کر دیا گیا ہے، بچوں کے لیے بھی پانی کی پابندی تھی، خاندان نبوت کے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، لیکن دشمنوں کی طرف سے پانی بند تھا، کھانا بھی بند تھا، بھوکے پیاسے وہ کربلا کے میدان میں تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، اور ہم ان کے نام کے اوپر شربت پی رہے ہیں. اب کتنی بڑی دوری ہے سوچنے کی چیز کہ انہوں نے تو پیاسے رہ کر کے شہادت کی قربانی دے دی، شہید ہو گئے پیاسے رہ کر کے، ان کے معصوم معصوم بچے پیاسے رہے، عورتیں پیاسی رہی، اور مسلمان ہے کہ ان کے نام پہ شربت پیتے. اب بتلاؤ یہ انصاف ہے کہ ظلم ہے؟ یہ غلط چیزیں ہمارے اندر گھسی ہوئی ہیں محرم اور عاشورہ کے نام کے اوپر. اس لیے بہت اپنے دماغ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ عاشورہ کی محرم کی فضیلت کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے. دنیا میں اتہاس میں 500 بڑے بڑے واقعات محرم کی 10ویں تاریخ کو ہو چکے ہیں، اور قدرتی بات حضرت حسین کی شہادت محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی، یہ قدرتی بات ہے. اور روزہ رکھنا جو فضیلت ہے اس فضیلت کا تعلق بھی حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اللہ کی نعمت ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے اندر ہے، وہ بھی پوری الگ چیز ہے. اور مسلمان بھول سے بھی حضرت حسین کے لیے امام کا لفظ بولنا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے، یہ بھی غلط لفظ ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی طرف آج ہمارے مسلمانوں کا دھیان اور توجہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر کہ دیکھو شرک تمہارے ایمان کے اندر آنے نہ پاوے، تمہاری توحید، تمہارا ایمان،
پکا اور مضبوط رہے، اس کے اندر غلط چیزیں نہ گھسنے پائے. اس کو دل کے اندر لکھ لو، جہاں ایمان اور توحید کمزور ہوگی وہاں شرک زندگی کے اندر آئے گا، اور جہاں سنت چھوٹے گی وہاں زندگی کے اندر بدعت آئے گی. جہاں سنت نکلی زندگی میں سے وہاں فوراً بدعت زندگی کے اندر آ کر کے بیٹھ جائے گی. بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے اتہاس کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. آج ہم پڑھتے ہی نہیں چیزوں کو، کیا مسلمانوں کا اتہاس رہا، کیا ہماری ہسٹری رہی، اور کیسی ہماری جو ہے تاریخ رہی. یہ سب چیزیں جانیں گے تو انشاءاللہ یہ سب غلط چیزیں زندگی کے اندر سے نکل جائے گی. چنانچہ لکھنؤ کے اندر بہت تعزیے ہوتے ہیں، تو انگریزوں کے زمانے کے اندر تعزیے کا جلوس نکلا ہے، تو اس میں یہ لوگ کپڑے پھاڑتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں. تو ایک انگریز افسر تماشا دیکھ رہا تھا، گورنر، اس نے پوچھا کہ یہ لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، کیوں کپڑے پھاڑ رہے ہیں؟ تو کہا آج 10 محرم ہے اور ہمارے نبی کے نواسے کی کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی تھی، اس کی یاد کے اندر یہ لوگ رو رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں. تو انگریز لوگ تو بہت ہوشیار ہوتے ہیں. اس نے کہا ان کو یوں پوچھو کہ وہاں کربلا میں یہ قصہ کب ہوا تھا؟ تو کہا وہ تو 1400 سال پہلے ہوا تھا. تو کہا لکھنؤ خبر آج پہنچی ہے؟ آج تک لکھنؤ والوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ آج رونے بیٹھے، اتنے سال تک ان کو کبھی خبر ہی نہیں ہوئی اس کی. یعنی اس نے تون مار کر کے ہم کو عقیدہ سمجھایا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی تم لوگ ابھی وہی تماشے کر رہے ہو. ایک انگریز ہم کو ٹون مار کے سمجھا رہا ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو یہ سب چیزیں غلط گھسی ہوئی ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھے، اور اس غلط چیز کو ہم اپنے اندر سے نکالے. یہ شرک کی چیز، غلط سوچ، غلط سمجھنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی سے فرما رہے کہ آپ کہو فَقُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے توحید کا، ایمان کا. ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بہت سمجھ کے ساتھ. دین کی دعوت میں بہت سمجھ کی ضرورت. آدمی ایسے ویسے جو چاہے وہ لوگوں کو نہیں بتلاتا پھرے. ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے صحابہ بھی، وہ سب ایمان اور توحید میں مضبوط. حضور فرماتے ہیں فسبحان اللہ، اللہ کی ذات شرک سے پاک ہے. وما انا من المشرکین، میں بھی شرک نہیں کرتا ہوں. یہ حضور نے اعلان فرما دیا. اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہمارے عقیدے سلامت رہے، ہماری سوچ سلامت رہے، ہماری سمجھ سلامت رہے، اور ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھے، اس کی ہمارے لیے بہت ضرورت ہے. یہ محرم کے متعلق میں نے یہ چند باتیں آپ کو عرض کی. جو غلط فہمی ہمارے ماحول میں عام ہے اس کو دور کرنے کی نیت سے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح سمجھ کر کے صحیح عمل کرنے والا اللہ تعالی ہم کو بنا دے. دیکھو ہمارا دین تو بہت سمجھداری والا دین ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، نماز پڑھنا کتنی اچھی چیز ہے، کتنی اچھی چیز ہے نماز پڑھنا. لیکن ایک سوال میں آپ کو کروں، کوئی آدمی زوال کے وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو اس کو ثواب ملے گا کہ اللہ کے یہاں گنہگار ہوگا؟ گنہگار ہوگا. اس لیے کہ 3 وقت پر نماز پڑھنے کا منع کیا گیا. سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اور زوال ہو رہا ہے، کا نماز نہیں پڑھ سکتے. اب کوئی آدمی اسی وقت نماز پڑھنے لگ جائے، اس نماز پہ نیکی نہیں ملے گی، نماز پر گناہ ہوگا. اس لیے حضور نے صاف فرمایا کہ طریقہ وہ ہوگا جو میرا طریقہ ہے. نماز تک کے لیے ارشاد فرمایا کہ نماز بھی تم اپنی مرضی سے پڑھو گے تو کام نہیں چلے گا، میری نماز جیسی ویسی نماز پڑھو. ایک صحابی آئے، حضور ان کی نماز دیکھ رہے. انہوں نے نماز پڑھی، سلام پھرایا، حضور نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی. ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ صحابی گئے، پھر نماز پڑھی، حضور نے فرمایا کہ نہیں، ابھی بھی نماز نہیں ہوئی. ارجی فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو تمہاری نماز. تین مرتبہ ایسا ہوا تب اس صحابی نے کہا حضور بتلائیے میں کیسے نماز پڑھو. تو حضور نے فرمایا کہ وہ مرغا دانا کھاتا ہے نا, کیسے چانچ مارتا ہے دھڑا دھڑ پھٹافٹ, ایسے رکو سجدے مت کرو, اطمینان سے رکو سجدہ قیام قوما کرو. اور پھر حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا سلو کما رئی تمونی اسلی, میرے جیسی نماز پڑھو گے تو وہ نماز نماز ہوگی, باقی میرے جیسی نماز نہیں ہوگی تو اللہ نماز کو بھی ٹھکرا دیں گے. جب نماز میں یہ حکم ہے کہ نبی جیسی نماز ہوگی تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی, تو باقی دوسری چیزوں کے اندر ہم آزاد نہیں ہیں. حج جیسی حج, حج کے اندر حضور نے کیا فرمایا, اے میرے صحابہ خضو انی مناسککم, حج کیسے کرنی وہ سیکھ لو اور میں جیسے کرتا ہوں ویسے حج کرو تو حج ہوگی, باقی میرے طریقے سے کرو گے الگ طریقے سے تمہاری حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. اس لیے عقیدہ عمل سب حضور کے طریقے کے اوپر ہونا چاہیے تو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا, ورنہ مقبول ہوگا نہیں. اس لیے آدمی کو خود مفتی نہیں بن جانے گا کہ میری سمجھ میں میری عقل میں جو آیا وہ صحیح اور ایک آدھ دو لیٹی میں پڑھ لوں وہ صحیح نہیں, کسی دیندار سے جاننا چاہیے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. آج تو تکلیف یہ ہے کہ امت کا ہر مسلمان مفتی بنا بیٹھا ہوا ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو دیندار اور دینی مسائل کی اتھارٹی لے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ مول صاحب ایسا مسئلہ عام طور پر لوگ کرتے کیا ہے, پہلے کریں گے بعد میں ہم کو پوچھنے کے لیے آتا ہے. یہ امت کی مزاج کی بگاڑ کی بات ہے. دین کی کوئی بھی بات جب تک ہم معلوم نہ کر لے وہاں تک نہ عمل کرنا نہ دوسرے کسی کو بتلانا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اپنے عقیدے اپنے اعمال کی اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اور بدعات شرک رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, پکی توحید اور پکی سنت پر اللہ ہمیں چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.